بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت زید بن حارثہ ہے، بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ آج جن کا دن گزرا اور جن کی نسبتوں سے آج ہم بیٹھے ہیں، مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ چاروں گویا کہ شخصیات، یہ تینوں شخصیات، اور ایک روایت یہ ہے جو بڑی صحیح دلیل سے آ رہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہل پہل آگے تشریف لائے اور انہوں نے سرکار اسلام السلام سے گویا کہ نبوت کے زیور سے آبارستہ ہوئے۔ یہ چاروں روایتیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے پیش کی گئی اور فرمایا کہ یہ چاروں روایت ہیں تو اس میں ٹھیک کون سی ہے؟ ایک میں آ رہا ہے کہ حضرت ختیجہ نے ایمان لایا، ایک میں آ رہا ہے کہ سیدنا علی نے لایا، ایک میں آ رہا ہے حضرت زید نے لایا، ایک میں آ رہا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لایا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ رب العزت نے حکمت و دانائی کا بہت وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا چاروں حدیثیں صحیح ہیں، چاروں کی مراد ٹھیک ہے۔ شاگرد نے پوچھا کہ حضور وہ چاروں کی مراد کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ جوانوں میں سب سے پہلے، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ ختیجہ الکبریٰ ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ تو گویا کہ ان چاروں روایات کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ ان کی قبر انور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، گویا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو چاروں اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے جہد سے، تاکہ کسی کی مخالفت بھی نہ ہو، جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اس جہد کے ساتھ چاروں چیزیں گویا کہ آپ نے تصویر فرمائی، اور یہ واقعی میں چاروں اسی لحاظ سے بالکل درست تھی جس کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے برجستہ سوال میں ذکر فرما دیا۔ چند باتیں سیدنا علی کے حوالے سے میں یہاں پر کر دینا چاہتا ہوں، ورنہ تفصیلی خطاب ویب سائٹ پر ہمارا موجود ہے جس میں حضرت علی سے متعلق مکمل سیرت، آپ کی اولاد، آپ کی ازواج، اور آپ کا مذہب و مسلک، آپ کی قضاء و عدل، ساری چیز پر گویا کہ مکمل بحث، اور سیدنا علی کے ذکر سے جو لوگوں کو، بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہ ہو گئے، تو ان کی ذہن سے یہ شیطانی وسوسہ بھی نکالا گیا۔ آج بھی اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی ہیں۔ سیدنا علی نے 8 سال، ایک روایت ہے 10 سال، اس سال کی عمر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے ایمان کی گویا کہ نعمت لی اور اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کیا۔ لیکن یہ جو گزشتہ سال آپ کے گزرے ہیں بچپن کے لمحات، اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی بت کو سجدہ کر دیا ہو۔ سرکار کے صحابہ میں دو شخصیت ایسی ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے لے کر اور اقرار اسلام تک ہر قسم کے شرک اور ہر قسم کے وہ گناہ جو قریش کے معاشرے میں ہو رہا تھا، چاہے وہ زنا ہو، جوا ہو، شراب ہو، وہ اس سے ممتاز رہے۔ ایک شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے اور ایک شخصیت سیدنا مولا علی کی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ذکر کیا جاتا ہے اور آپ کی تعریف کی جاتی ہے تو آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہ الکریم، کہ اللہ آپ کے اس چہرے مبارک کی تکریم اور عظمت کو مزید اجاگر کرے، یعنی آپ کے چہرے کو تکریم اور عظمت کی دعا دی جاتی ہے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ اور صحابہ کو تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، لیکن حضرت علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی پیشانی کو اور ان کے چہرے کو کرم اللہ وجہ الکریم، کہ اللہ رب العزت تکریم کی بارشیں فرمائے آپ کے چہرے مکرم پر۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پیشانی زمانے جاہلیت میں بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی ہے، جب تک آپ نے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس وقت سے لے کر پیدائش کے وقت تک آپ پیدائشی فطرتی موحد تھے، مومن تھے، آپ کا سر کسی بت کی تعظیم میں کبھی نہیں جھکا ہے۔ فرمایا اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی جبین مقدس کو کرم اللہ وجہ الکریم کی اس تعریف سے گویا کہ یاد کیا جاتا ہے۔ بعض ہمارے سنی بھی اس مخمصے میں رہتے ہیں کہ کیا واقعی میں آپ کی ولادت کے متعلق کوئی خاص واقعہ ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ کسی نے گڑ دیا ہے، تو یہ خارجیت کی نشانی ہے، اہل بیت کی محبت سے چرنا اور اہل بیت سے اپنے دل کو کھینچ کے رکھنا، یہ بڑی گندی عادت ہے، اور یہ گویا کہ منافقین کی اور گزشتہ وہ لوگ جو ایمان سے بالکل عاری تھے ان کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ ایک مثال میں یہاں پر پیش کر دیتا ہوں، ترمذی شریف کتاب المناقب کے اندر یہ صحیح روایت جو اہل سنت کا مسودہ ہے، بخاری مسلم ترمذی، بخاری مسلم ترمذی، جو حضرت امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی علیہ رحمت، انہوں نے جامع ترمذی کتاب المناقب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہ سرکار کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہم مدینے کے رہنے والے تھے, ہم گویا کہ انصار تھے, تو ہمیں ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کئی یہودی ہمارے مجمع میں آ کر ہماری باتیں نہ سن لے, نصرانی نہ سن لے. اور یہودی اور نصرانی تو چلو چہرے سے پکڑے جائیں گے, لیکن وہ منافق جو ہماری طرح لبادہ اوڑھ کے رکھا ہوا ہے اور در پردہ وہ ایجنٹ انہی کا ہے, تو ان سے بات بچانے کے لیے کہتے کہ جب ہم کسی مجلس میں جاتے اور اپنی راز کی باتیں ہمیں کسی سے کرنی ہوتی تو فرماتے ہیں کہ انا کنا لنا عرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغض علی ابن ابی طالب. کہتے کہ جب ہم کسی مجمع میں جاتے اور ہمیں دیکھنا ہوتا کہ یہاں پر منافق کتنے ہیں مومن کتنے ہیں کہ ہم وہ دل کی بات کریں کہ نہ کریں, فرماتے کہ ہم اس محفل میں جا کر حضرت علی کی تعریف کرنا شروع کر دیتے. فرماتے جس کا چہرہ کھل جاتا ہم کہتے ہیں یہ مومنوں کی محفل ہے, اور جس کے چہرے پر پھٹکار آ جاتی ہم کہتے ہیں یہ منافق ہے. یہ میرا تجزیہ نہیں, صحابی کا تجزیہ ہے, حضرت ابو سعید خدری کا تجزیہ ہے, جو صحابی رسول ہیں اور بڑے عظیم صحابی ہیں. سرکار کے دربار سے بارہا سرکار کے چہرے منور سے گویا کہ بشارتیں پانے والے ہیں, سرکار کی صلاۃ والسلام کی زبان مقدس سے جنت کی بشارتیں پانے والے ہیں. یہ کون حضرت ابو سعید خدری, جن کے والد مالک بن سنان ہیں, جو جنگ احد میں شہید ہوئے, کہ جنہوں نے سرکار کی صلاۃ والسلام کے خون جو سرکار کے رخ منور سے اتر رہا تھا اس کو اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اپنے حلق سے اپنے بطن میں اتار لیا. سرکار نے فرمایا کہ مالک بن سنان تو نے میرے خون کو پی لیا؟ مسکرا کے عرض کی کہ حضور ہاں. میرے دل نے کہا کہ اسے ڈالا کہاں جائے؟ میں نے کہا اس کے لیے سب سے محفوظ چیز میرا سینہ ہی ہے. سرکار نے فرمایا کہ جا, تجھ پر خدا نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. تو یہ مالک بن سنان کے صاحبزادے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, اور یہ ہیں انصار. یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی محفل میں جاتے تو منافق اور مومن کی تمیز ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے ہوتی. اسی ترمذی شریف کتاب المناقب کے اندر موجود ہے, اور اس کو روایت کرنے والی ہماری ماں ام المومنین ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے کئی دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ لا یحب علی منافق, کہ منافق علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتا, منافق علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتا, ولا یبغضوہ مومن, اور مومن علی سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا, مومن علی سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا اور منافق علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتا. تو اس لیے حضرت گرامی یہ روایات کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کہاں پر ہوئی اور وہ معاملہ کیا رہا, وہ سلسلہ کیا رہا, تو اس پر میں اہل سنت کی تاریخ کا اجماع عرض کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت کے نام پر بہت اکیڈمیاں بنائی جاتی ہیں کہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی, شاہ ولی اللہ اکیڈمی. کاش ان کے عقیدے اور ان کے پاکیزہ نظریے کو دیکھ لیا جائے. اور اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر شاہ ولی اللہ اکیڈمی تو ہوتی ہے لیکن یوم علی کبھی نہیں منایا جاتا, یوم علی کبھی نہیں منایا جاتا, جبکہ شاہ ولی اللہ کا عقیدہ نظریہ کیا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب جو آپ کے صاحبزادے ہیں, شاہ عبدالعزیز صاحب جو شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں اور 13ویں صدی کے مجدد ہیں, فاضل بریلوی سے پہلے امت نے ان کو مجدد قرار دیا ہے, اور ان کے بعد جو صدی آئی اس میں امام اہل سنت فاضل بریلوی کے تجدیدی کارناموں پر آپ کو مجدد کہا گیا. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے گویا کہ صاحبزادے ہیں, تو جس کو شاہ ولی اللہ سے محبت ہوگی اسے چاہیے کہ وہ حسینی محفل بھی سجائے اور علی کی محفل بھی سجائے. اس سے سنیت ضائع نہیں ہوگی, سنیت مضبوط ہوگی اور منافق اور مومن میں تمیز ہو جائے گی, منافق اور مومن میں تمیز ہو جائے گی. حضرت گرامی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے بزرگ دہلی کے رہنے والے ہیں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, ان کے دادا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی. یہ وہ شخصیات ہیں کہ مدینے اور کوفے کے بعد اگر بر صغیر کے اندر جس جہاں سے مدنی اور کوفی علم پھیلا ہے تو وہ دہلی کی سرزمین ہے. ہند کی سرزمین میں چپا چپا گھر گھر مدرسہ مدرسہ جہاں پر قال اللہ اور قال رسول کہا جا رہا ہے یہ سب فیض شاہ عبدالحق صاحب کا ہے یا شاہ عبدالعزیز صاحب کا, کہ سارے ان کے ہی شاگردوں نے زمینی عقائد کے تحت گویا کہ دہریت کا, نصرانیت کا, یہودیت کا فتنہ انکار حدیث کا دبا کر رد کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ہر گھر تک پہنچایا. آج کوئی بھی مکتبہ فکر کا شخص ہو اس کی سند حدیث کے اندر تین یا چار واسطوں کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی بالکل واضح طور پر گویا کہ آ جاتا ہے. ہماری دارال امجدیہ جو اہل سنت و جماعت کی ایک عالمگیر مدرسہ ہے اور تاریخ کا گویا کہ مسلم مدرسہ ہے، ہم نے وہاں پر تعلیم حاصل کی. ہمارے سند حدیث کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا تعلق کس طرح ہوتا ہے میں حصول برکت کے لیے پیش کرتا ہوں، پھر اس روایت کی طرف آتا ہوں کہ یہ اہل بیت کے کیسے عاشق تھے. میں نے حدیث جن شیخ سے حاصل کی ہے، ہمارے حدیث میں دو شیخ ہیں، یوں تو اور احادیث ہم نے اور استادوں سے پڑھی لیکن صحیح بخاری شریف ہم نے دو استاد سے پڑھی ہے. ایک جو گنبد خضرا کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں، حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ افتخار احمد قادری رحمت اللہ علیہ کہ جو جنت البقیع کے اندر مدفن ہے، اور ہمارے دوسرے استاد، اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، عمر و عافیت عطا فرمائے، جو آج بھی دارال امجدیہ کے شیخ الحدیث ہیں، حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث محمد اسماعیل رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن سے ہم نے حدیث پڑھی. اب یہ افراد شاگرد کس کے ہیں جو دارال امجدیہ میں تشریف فرما ہے، جنہوں نے 50 سال صحیح بخاری شریف کا درس دیا، جن کو زبانی کتابیں یاد ہوا کرتی تھی، حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے یہ حدیث پاک کس سے پڑھی؟ انہوں نے حدیث پاک کی سند جو لی ہے وہ حجت الاسلام اعلی حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے سند حدیث پہنچتی ہے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور فاضل بریلوی کو سند حدیث ہے شال رسول مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور شال رسول مہروی کو سند حدیث ہے حضور خاتم المحدثین شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ گویا کہ ہمارا سند حدیث ہے کہ جو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جو دہلی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تحفہ اثنا شریف، کیونکہ اہل سنت تھے. فرماتے ہیں کہ دہلی میں صرف 5 گھر ایسے تھے کہ جو سنی تھے، باقی پورا دہلی میں کثرت اہل تشیعوں کی تھی، 5 گھر گنتی کے کہتے ہیں. فرمایا کہ میرے والد شاہ ابو اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت تلوار چلانے میں بڑے ماہر تھے، تو اس دور میں اسلحہ تلوار ہوا کرتا تھا. کہتے جب وہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے گھر سے مسجد کی طرف نکلتے تو اپنے ساتھ تلوار لے جایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی راضی آپ پر حملہ نہ کر دے، آپ پر گویا کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے. کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ جب آپ نے جمعے میں گویا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تعریف میں خطبہ دیا تو انہوں نے محلوں میں آپ کو گھیر لیا، لیکن آپ کے پاس اسلحہ ہوا کرتا تھا، آپ نے گویا کہ اپنا راستہ بچا کر پھر آپ گھر کی طرف تشریف لائے. تو یہ جغرافی اعتبار سے میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ محلہ کتنا حساس تھا کہ پڑوس میں بھی وہ ہے، ادھر بھی وہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق کا کنڈا آپ بھی کرتے ہو، وہ بھی کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھوڑا رک جاؤ، پاکستان میں تو الحمدللہ ہر طرف اہل سنت کا غلغلہ ہے، تمام معاملات ہیں، لیکن ہمارے شیوخ جہاں پر رہے ہیں، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں پورا دہلی تقریباً شیعہ آبادی پر گویا کہ مشتمل تھا. کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے کتاب تحفہ اثنا شریف لکھی تو اس پر آپ نے اپنا پرانا نام لکھا جو آپ کا اصل نام تھا، محمد حلیم، شاہ عبد العزیز نہیں لکھا تاکہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، اور چاہتے یہ تھے کہ محمد حلیم میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ لوگوں تک یہ کتاب پہنچ جائے، جب وہ پڑھ لیں تو پھر میں کہوں گا کہ میں نے لکھا ہے، اور لوگوں تک پہنچے نہ پہلے ہی گویا کہ فتنہ کھڑا ہو جائے. اس لیے آپ نے حکمت کے طور پر اپنا نام محمد حلیم لکھا، شاہ عبد العزیز جو آپ کا لقب تھا وہ آپ نے نہیں لکھا. دیکھیے اتنا فتنہ پور علاقہ ہونے کے باوجود اپنے فتاوے میں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں تحفہ اثنا شریف میں بھی لکھا، فرمایا کہ ہم، شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہم جن مشائخ کے ماننے والے ہیں اور جن سے ہمارا عقیدہ اور ایمان وابستہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ علی تو علی، حضرت علی کی وہ اولاد جن کے رگ و پے کے اندر مولا علی کا خون بہ رہا ہے، ہم ان کو پیر اور اپنا شیخ مانتے ہیں. یہ تحفہ اثنا شریف میں لکھتے ہیں، ہم ان کو اپنا پیر اور اپنا شیخ مانتے ہیں. فرمایا اور کوئی شخص مجاہدات، ریاضات اور پابندی شریعت کرتے ہوئے خدا کے قرب پانے کے لیے برسا برس گزار دے، اسے وہ منزل نہیں مل سکتی جو اولاد علی کا ایک فرد چند سات اللہ کی بارگاہ میں گزار دے، اللہ وہ نعمت اسے عطا فرما دے. یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سادات کی تعریف اور خون علی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اپنے فتاوی عزیزیہ کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 10 محرم ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کے نام پر اکیڈمی تو بنائی لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ کے مدرسے میں 10 محرم کو کوئی مجالس محرم اور مجالس حسین رکھی گئی. آپ تو کہتے ہیں یہ طریقہ ہی جائز نہیں. شاہ عبد العزیز صاحب ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پر آٹے میں نمک سے بھی کم سنی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ جب 10 محرم آتا میں اپنے سارے شاگردوں کو جمع کرتا، سارے مشائخ کو جمع کرتا، سارے علماء کو جمع کرتا. فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا؟ فرمایا کہ ذکر حسین کی محفل سجائی جاتی، آپ کو تو کبھی یہ شک نہیں ہوا کہ دنیا مجھے شیعہ کہے گی. انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے نام پر بڑے بڑے چندے کی رسید پر تو چندے وصول کر لیے, لیکن ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان پاک باز لوگوں کا عقیدہ تمہارے اندر کب منتقل ہوگا. فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو اہل سنت کے فاتحہ پر سوال کرنے والے سن لیں, اہل سنت کے 30-40 پر سوال کرنے والے سن لیں, اہل سنت کے سبیل شربت محرم پر اعتراض کرنے والے سن لیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ہم ذکر حسین کی محفل سجاتے اور فرماتے فقیر اپنے جیب خاص سے نیاز بناتا, اپنے چندہ نہیں فرماتے اپنے جیب خاص سے میں نیاز بناتا. فرماتے کہ اس سے پہلے کہ لوگ نیاز کھائیں فقیر خود اس پر فاتحہ دیتا. یہ فتاوے تو فارسی میں تھے, فتاوے فارسی میں تھے, جو لوگ فاتحہ کے منکر ہیں نا انہیں نے اس کا ترجمہ کیا اور شائع کیا ہے. یہ میر کتب خانہ آرام باغ سے یہ شائع ہوا ہے, اس میں الفاظ موجود ہیں, میرے پاس آپ آ سکتے ہیں فتاوا دیکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ خود اردو بازار چلے جائیں اور کہیں کہ مجھے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا فتاوا چاہیے, فتاوا عزیزی جو تقریباً 650 سے 700 صفحات پر مشتمل ہے. فرماتے ہیں کہ جب نیاز حسین تیار ہو جاتی ہم فاتحہ دیتے, فاتحہ دینے کے بعد پھر کیا ہوتا, فرمائے سارے مشائخ اور علماء کھڑے ہو کر اور یہ فقیر بھی کھڑے ہو کر دربار حسین میں اور دربار شہداء کربلا میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا. فرمایا کہ صرف پیش نہ کرتا, فرماتے حسین کو سلام کرتے ہوئے سرور بھی پاتا, شہداء کربلا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے کیفیت بھی پاتا. فرمایا سلام ختم ہونے کے بعد پھر اعلان ہوتا کہ نیاز حسین ہے کھا لو. حضرت گرامی یہ عقیدہ ہمارے بزرگوں کا رہا ہے, ہم ولی اللہ خاندان والے ہیں, ہمارا مذہب شاہ ولی اللہ سے ملتا ہے, ہم نے کہ صرف چندے کے طور پر ملتا ہے, ورنہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا, ہم نے تو ہمیشہ وہی دیکھا کہ جو فاضل بریلوی کا ماننے والا ہے وہی حسین کی محفلیں سجاتا ہے, وہی علی کی اولاد کی خدمتیں کرتا ہے, وہی علی کی اولاد سے محبتیں کرتا ہے. پتا چلا کہ ولی اللہ خاندان کے اصل وکیل کامل امام احمد رضا ہیں, امام احمد رضا ہیں کہ جنہوں نے باتیں چھپائی نہیں بلکہ انہی باتوں کو آگے بڑھایا ہے. یہاں سے فاتحہ کا بھی ثبوت ملتا ہے اور نیاز کا بھی ثبوت ملتا ہے. کہتے ہیں جی جمعے کے بعد حبیبیہ مسجد والے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہم تو سرکار کی ذات پر سلام پڑھتے ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہم کربلا کے جتنے شہداء ہیں انہیں سلام پڑھنے انہیں سلام کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو کر ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتے تھے. تو جیسا ضمیر ہوتا ہے ویسی عقیدتیں ہوتی ہیں, جیسی فکر ہوتے ہیں ویسی خیالات ہوتے ہیں. چلتے چلتے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں, وقت پورا ہو رہا ہے. فرمایا کہ ہم مجمع کو پرکھتے تھے علی کی محبت سے اور علی کے بغض سے. فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہم سمجھ جاتے کہ جناب یہ مومن ہے, اور جس کے دل میں علی کے لیے بغض پیدا ہوتا اور چہرے پر پھٹکار آ جاتی ہم کہتے کہ جناب یہ منافق ہے. آج ہمارا کوئی سنی بھی بسا اوقات خشک ہو جاتا ہے اور وہ جھجھکتا ہے کہ کہیں میں حضرت علی کی تعریف کروں تو کہیں میرے لیے کوئی خرابی تو نہیں ہو جائے گی. تو ایک حدیث پاک آپ سن لیجیے, میں اپنا عمل نہیں پیش کرتا, صحابی رسول کا ہی عمل پیش کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے, مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں, امام بخاری کے دادا استاد ہیں, جبکہ امام احمد کے ہی استاد ہیں. ان کے احادیث کا صحیح مجموعہ مصنف ابن ابی شیبہ جو پاکستان سے بھی چھپتا ہے بیروت سے بھی چھپتا ہے, احادیث کا مجموعہ ہے. آپ اس کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ 370 پر یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ انا کہیں تشریف فرماتے, ایک شخص دور دراز سے آیا اور وہ مسافر تھا. جا رجل علیہ اثر السفر, اس کے چہرے پر سفر کی تھکن تھی. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت علی کا حجرہ کون سا ہے, خیمہ کون سا ہے. لوگوں نے کہا کہ جناب یہ جو سامنے خیمہ نظر آ رہا ہے یہ حضرت علی کا خیمہ ہے. اب کیا تھا کہ وہ خیمے کے اندر گئے نہیں, جو آئے تھے ملنے کے لیے گئے نہیں, باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیک یا مولائی. مجھے اکثر میرے بھائی پوچھتے ہیں حضرت علی کو مولا کہنا چاہیے, میں نے کہا مولا کہنے والا ہی نعمت پاتا ہے. اب یہاں پر سنیں, وہ باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیک یا مولائی, اے میرے مولا جو حجرے میں تشریف فرما ہے, یہ غلام آپ کا خادم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے. حضرت علی نے اندر سے فرمایا من ہاذا من ہاذا, کارکنوں سے کہا غلاموں سے کہا یہ کون ہے جو اتنی زور زور سے باہر کہہ رہا ہے کہ اے میرے مولا آپ کی بارگاہ میں سلام. آپ کے خدام باہر گئے اور لوٹ کر آئے, پتا ہے وہ کون تھے؟ فقالوا ھذا ابو ایوب انصاری, کہا کہ حضور یہ سرکار کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں. تو ہم نہ پدی کے شوربے, اور ہمیں اس بات کی فکر ہو جاتی ہے کہ مولا کہنے سے کہیں ہمارا حال تو خراب نہیں ہوگا, حضرت ابو ایوب انصاری اللہ اکبر جو سرکار کے ننیال والے بھی ہیں، سرکار کے کتنے قریبی صحابی ہیں، سیرت پڑھنے والا شخص بات کو جانتا ہے، مدینے میں پہلا مسکن میرے آقا کا آپ کے گھر میں ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری جیسے عظیم صحابی آپ کو اپنا مولا کہتا ہے، سیدنا علی نے فرمایا کہ تم مجھے مولا کہتے ہو، فرمایا نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ علی میں نے خود سرکار سے سنا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا، جس کا میں آقا، جس کا میں مددگار، جس کا میں ساتھی، جس کا میں معاون، اس کا علی مددگار، اس کا علی آقا، اس کا علی ساتھی ہے. یہ صحابہ کو عقیدت کتنی تھی. آج ہم حضرت علی کا نام لیتے ہوئے جھجکتے ہیں، توبہ توبہ. حضرت میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں، علامہ علی قاری کے استاد حافظ ابن حجر مکی علیہ رحمت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ حجرے کے اندر تھی، پردہ گرا ہوا تھا، حضرت علی اور آپ کے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر باہر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کسی سے مہو گفتگو ہوئے تو حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کان ابو بکر یکسر النظر الی وجہ علی، کہ حضرت ابو بکر حضرت علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں. وہ تصور ذرا ذہن میں لائیں گے تو مزہ جب آئے گا، حلاوت جب پیدا ہوگی، کہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں. جب وہ مجمع برخاست ہو گیا، سیدہ عائشہ اپنے والد گرامی سے پوچھتی ہیں کہ ابا حضور یہ کیا بات تھی کہ میں نے دیکھا کہ علی کسی اور سے بات کر رہے ہیں اور اب علی کے چہرے کو تک رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیٹی میں نے سرکار سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا قبلہ درست کر لیں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب یہ کہا جائے کہ جناب حضرت علی کے وہ گویا کہ مصفہ اور مجلہ چہرے کا تو ہم نہ دیکھ سکے، آپ کے منور و تابہ چہرے کو دیکھ نہ سکیں، تو میری ماں ہمارے لیے یہ درد میں بھی گویا کہ مرہم مہیا کرتی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے علامہ متقی علیہ رحمت اہل سنت کے بیس نمبر 32894 جو کمپیوٹر کے علمال کے اندر 32894 پر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انہ قال، کہ میں نے سرکار سے یہ سنا ہے کہ قالت، حضرت عائشہ نے آگے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی کی عبادت، کہ جو علی کو نہ دیکھ سکا وہ علی کو یاد کر لے، علی کی یاد بھی عبادت ہے. ذکر علی کی عبادت، حضرت علی کی یاد بھی عبادت ہے. اندازہ لگائیے حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قبلوں کی سمتیں درست کر لیں، عقیدتوں کی سمتیں درست کر لیں، اور ایسا عقیدہ بنائیں صحابہ کے نام پر صرف تنظیم نہیں، پھر ایسے منور عقیدے بھی ہونے چاہیے، ایسے تابع عقیدے بھی ہونے چاہیے کہ وہ مومن اور منافق کو علی کی محبت اور بغض میں پرکھتے ہیں، اور وہ حضرت علی کو مولا کہنا فخر کرتے ہیں. مجھ سے جلسے میں کہنے لگے شاہ جی آپ بھی مولا کہتے ہیں، میں نے کہا جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری آپ کو مولا کہیں اور رسول اللہ آپ کو مولا کہیں تو میرا گزر کہاں پر ہے، میں نے اگر اپنی جان بچانی ہے تو میں نے بھی مولا کائنات کو مولا کہنا ہے. حضرت گرامی، ان تمام احادیث سے پتا چلا کہ سیدنا علی کی محبت اور آپ کی عقیدت کا تعلق اسلام میں بہت بلند و بالا ہے. آپ کی شخصیت کیسی ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، فرماتے تواتر الاخبار سینکڑوں روایتیں موجود ہیں. کتنی؟ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں روایتیں موجود ہیں کہ انا فاطمہ بنت اسد، کہ میرے مولا کی والدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ ولدت امیر المؤمنین علی فی جوف الکعبہ، کہ انہوں نے گویا کہ ان سے تولد ہوئے اور انہوں نے جنم دیا سیدنا علی کو کعبے کے اندر. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب. میں اور بھی حوالہ دے سکتا تھا لیکن میں ان کا اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان کا نام لے کر لوگوں کے لوگ ان کا نام لے کر لینے کے باوجود ان کے قبلے درست نہیں ہے، تو آج میں بتاؤں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی تحقیق کیا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ بات ایک نہیں، سینکڑوں تواتر سے ثابت ہے کہ سیدنا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، کہ جو دنیا میں پیدا ہو رہا ہے تو خدا کا گھر ہے، دنیا سے جا رہا ہے تو خدا کا گھر ہے. کہ شہادت آپ کی مسجد میں ہے، پیدائش آپ کی مسجد حرام میں ہے، تو یہ مقام ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کہ مولا کے بارے میں تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، محبوب اللہ بھی تیرا مولا ہے، جبریل بھی تیرے مولا ہے، اور تمام مسلمان تیرے مولا ہے. تم مولا علی کو مولا کہنے سے چڑ رہے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ مومن ہونے چاہیے بس، مومن ایک دوسرے کے مولا ہے، مومن نہ ہو تو وہ شک کرتے رہے، لیکن فرما مومن ہے تو فرما فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المومنین، اللہ بھی تمہارا مولا، جبریل بھی تمہارے مولا، اور محبوب سارے مسلمان تمہارے مولا. اللہ مولا مددگار کے معنی میں، جبریل مولا معین کے معنی میں، مسلمان مولا ساتھی کے معنی میں. تو ایک لفظ مولا دیکھیں پانچ نہیں سینکڑوں ذاتوں پر بولا گیا، پتا چلا ایک لفظ جو اللہ کے لیے استعمال ہو وہ اس کے بندوں کے لیے استعمال کرنے سے شرک لازم نہیں آتا، ورنہ وہی لفظ دیکھیں مولا اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، جبریل کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تم نے داتا کو بھی مددگار کہہ دیا، غریب النواز کو بھی مددگار کہہ دیا، اللہ کو بھی مددگار، دونوں مددگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ سب ایک ساتھ مولا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک ہی لفظ سب پر بولا جا رہا ہے، پتا چلا لفظی اشتراک سے شرک لازم نہیں آتا. شرک کہتے خدا کے علاوہ کسی کو خدا کہنا، اور وہ جاہل سے جاہل آدمی کسی کو خدا نہیں کہہ سکتا. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ درس بخاری کے حوالے سے جو ہم نے ابتدائی حدیث پر تبصرہ کیا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی منقبت اور شان پر جو ہم نے یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا، مولا کریم دربار اہل بیت میں اسے قبول فرما دیا. مولا کریم ہمارا مقصود کسی کی تنقید اور ترویج نہ تھی، بلکہ حب اہل بیت سے اپنے عقیدوں کی اصلاح تھی، اپنے نظریوں کی اصلاح تھی، اپنے معاملات کی اصلاح تھی. مولا ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اکرام جس طرح اہل بیت پر وارے وارے جاتے تھے، مولا کریم ان کی محبت سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے. اہل بیت سے محبت کرنے کے صدقے ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر صالح، ہر ذی علم اور ذی جاہ شخص سے مولا کریم جس کی جاہ و منال تیری بارگاہ سے عطا ہوئی ہے اور وہ ولایت والی جاہ و منال ہے، مولا کریم ہمیں اس عقیدت پر احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرما. حاضران محفل اپنے دلوں میں جو جو جائز مقاصد پنہا رکھتے ہیں، مولا کریم جو ہمارے متقفین اپنے گھروں کو چھوڑ کر اعتکاف کے قصد سے یہاں پر آئے ہیں اور جو درس سننے کے لیے دور دراز سے آئے ہیں، تمام کی دلی مرادوں کو، تمام کی کوششوں کو، تمام کی جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل ہو مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.